بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه وبعد. شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى التلمذي رحمه الله شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن المسلم عباد البدر حفظه الله ولهم بعد كرهيته الله تعالى كي بيعرف بيامر صلى الله عليه وسلم كي إدام كصفت كبيان وردام هر وچيزها جو روتي کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور حدیث نمبر 155 پہ پہنچے نا, 154 ہو چکی ہے, 55 پہ پہنچے. حدیث 155 155 ممتد بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا فضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة شيخ عبد الرزاق فضل فرماد, الحبارة طائر معروف معروف برنده رمادي اللون جسك رنج غري كلر رمادي غري كلر كو كهته هن طول العنق جس کی گردن لمبی ہے وہ منقار ہی شیء من الطول اور اس کے جو منقار ہے چونچ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے ولیس میں ذوات المخالب اور وہ مخالب میں سے نہیں یعنی کیا کہتے ہیں لمبے ناخن جو ہوتے ہیں جسے بعض پرندے شکار کرتے ہیں ان میں سے بھی نہیں ہے. حکم کر حلال علی اصلی حکم کہ کھانے کا حلال ہے اصولی طور پر حيث لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه شريعت میں دلیل نہیں کہ یہ پرندہ حرام ہے وہ ترجمہ غیر ثابت یہ حدیث جس کا ذکر کیا گیا غیر ثابت ضعیف حدیث ہے حدیث ضعیف ہے. یہ پرندہ کون سا ہے وصف جو میں نے بتایا کیا ذہن میں آتا ہے تتر تتر دیکھا ہے ایک بٹیر چھوٹا ہوتا ہے ایک تتر ہوتا ہے جو اسے بڑا ہوتا ہے غالباً یہ وہی اسے حبارہ کہتے ہیں عربی میں. تو تتر کھانا حرام ہے حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابراہیم بن عمر جو ہے مستور ہے راوی جو ہے اس حدیث کی روایت کیا ہے اور متابعت بھی نہیں ہے. اور حافظ بن حجر تلخیص الحبیر میں فرماتی اسناد ضعیف وضعف العقیلی وابن حبان حافظ الحجر رحمه الله فرماته حديث ضعيف هي عقيلي ابن حبان دي ضعيف قرار ديته حديثه ضعيف السند كاعتبار ستو پھر کیوں کھاتے ہیں آپ تتر کیوں کھاتے ہیں حرام ہونے کی دلیل حرام کا بھی اصل کیا ہے حرام اصل تو حلال ہے نا مگر جس کی حرام ہونے کی دلیل ہو حرام کی دلیل ہے نہیں تو البقاء على الاصل تو اس اعتبار سے حلال ہے. أقلي حديث نمبر 156 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إن رأيت يأكل شيء فقال إن رأيت يأكل شيء فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. يحدث بها قذرت كيه حديث نمبر 154 بيش الدرس ما جو آخر حديثتي اور دوسري طريق سي امام ترمذي نے اس حديث کو بيان کیا ہے کہ سيد موسى عشری نے دسترخوان لگایا ہے اس میں کھانا رکھا ہے اس مرغی کا گوشت بھی تھا تو ایک شخص وہاں پہ موجود تھا جس نے مرغ گوشت نہیں کھایا تو اس نے بوسائش نے کہا کہ آپ قریب ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ. تو اس شخص نے کہا میں نے دیکھا کہ مرغی جو ہے کچھ گندگی وغیرہ کھا رہی تھی یا کچھ ایسی چیز کھا رہی تھی جو اس وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے مرغ کا گوشت کھانا. سر اسے اشرف الرحمٰن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کے گوشت کو کھایا ہے. تو اس سے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت بھی جب میسر ہوا کھایا ہے. اور یہ کہ اگر کوئی جانور جو ہے کوئی گندگی کھا لے تو اس کو جیسے پچھلی درس میں گزرا ہے کہ تین دنوں سے قید کیا جاتا ہے اسے، جو پاک اور صحیح صاف کھانا ہے وہ کھلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک گندگی وہ کھاتا ہے تب اس کو ذبح کر کھانا جائز نہیں، حرام. اسے کہتے ہیں الجلالہ. یہ پہلے گزر چکا پچھلے درس میں. اگلی حدیث، حدیث نمبر 157. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن عیسی عن رجل من اہل الشام يقال له عطاء عن ابی اسید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت، شيخ صاحب فرماتے ہیں، اي اتخذوا ادام يأكل مع الخبز، تیل کھاؤ، یعنی زيت زيتون جو ہے وہ کھاؤ. کیسے کھایا جاتا ہے تیل؟ یعنی روٹی کے ساتھ آپ تیل کو کھا سکتے ہیں. كلوا الزيت وقوله ادهنوا به، اور اسے سمالش بھی کرو. دہن مالش کو کہتے ہیں، یعنی بالوں کی مالش اور جسم کی مالش. قول فإنه من شجرة مباركة، شجرة الزيتون مباركة لكثرة نفعها، کیونکہ یہ جو تیل ہے یہ مبارک درخت سے ہے، اور مبارک سے کیا مراد ہے کہ کثرت سے نفع ہے، نفع بخش درخت ہے، اور زيت زيتون میں بہت سارے فوائد ہیں. وقف الدلالة على فضلها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن والتين والزيتون، ويهي زيت زيتون والزيتون كي فضيلت كي لكافي كي الله تعالى قسم كأي هي قرآن مجيد من فرمائها والتين والزيتون، ووصف بأنها مباركة اور لأن يبي بيان فرمائها كي مباركة. قال فقال عز وجل، الله تعالى كإرشاده، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إلى آخر سورة النور 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جس میں شجرت مبارکت زیتونت، یہ شاہد ہے مبارک درخت ہے زیتون کا. قال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی زاد المعاد، زاد المعاد میں، والدهن فی البلاد الحارة کالحجاز ونحو من آکد اسباب حفظ الصحة واصلاح البدن وهو كالضروري لهم. مالش جو ہے خاص بھی ایسی جگہوں پر جہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ حجاز جس میں ہم رہتے ہیں، حجاز کا علاقہ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، جب ہم بارش کر لیتے ہیں زیت زیتون سے، من آکد اسباب حفظ الصحة واصلاح البدن، تو اسے صحت درست رہتی ہے اور بدن جو ہے وہ بھی درست رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. وہ کفرو لهم، اور یہ جیسے کہ ضرورت تھی ان کے لیے، اہل حجاز کے لیے، یہاں پہ یعنی مالش آج کل تو نظر نہیں آتا کوئی مالش کرتا ہو، بہت کم ہو گیا ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے برے صغیر میں مالش کا بھی رواج ہے، اور یہاں پر بھی اہل حجاز میں ایسے لوگ ہیں جو مالش کرتے ہیں، خصوصاً میں زیت زیتون سے. اتنا کافی آج کے درس میں، انشاءاللہ اگلے درس میں حدم 158 سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.